آتی ہے کہ بالکل ٹھیک نہیں پانچ وقتوں میں نماز کا اہتمام کرتے تھے، اس کا ذکر ہے باقاعدہ. عورتیں جس جگہ نماز پڑھتی ہیں یروشلم میں، جہاں سیدنا مسیح ایک مرتبہ واز کرنے کے لیے گئے ہیں، اس کی پوری تفصیل بیان ہوئی ہے. اس کے اندر حضرت ابو ذر غفاری کے ایمان لانے کی روایت بیان ہوئی ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی رسول اللہ کی بعثت کا سنا بھی نہیں تھا، ابھی مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ کوئی پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، تو میں فجر کی اور عشاء کی نماز کا پابند ہو چکا تھا اس وقت. یعنی عربوں کے ہاں یہ اتنی اسٹیبلش ٹریڈیشن تھی. حج کے بارے میں تو آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے، کوئی تبدیلی اس کے اندر حضور نے نہیں کی. چند جگہوں پر کچھ چیزیں خراب ہو گئی ہوئی تھی، قرآن نے ان کو درست کیا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے جو حج کیا ہے اس کی تفصیلات بخاری نے بیان کر دی، وہ اسی طریقے سے کیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حج ہمیشہ سے جاری کر رکھا ہوا ہے. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوئے، یہ پہلے سے موجود تھے. عربوں کے بارے میں بھی اپنے اس غلط تصور کی ہمیں اصلاح کر لینی چاہیے کہ وہ کوئی دین سے ناواقف لوگ تھے. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیرو تھے، اس کے بارے میں بڑی سخت تسبیت رکھتے تھے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتے تھے، اور دنیا بھر میں اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سمجھ کر مکے کا اور کعبے کا متولی سمجھتے تھے، اور ان کے لیے مذہبی خدمات انجام دیتے تھے. تو یہ صورت نہیں ہے. دین پہلے سے جیسے موجود تھا، اس کو پھر مسلمانوں پر لازم کرنے کا کام یہ بعد میں البتہ انجام پایا. لوگ جن چیزوں کو بھول بیٹھے ہوئے تھے ان کو یاد دہانی کرا دی گئی. جیسے آج کے زمانے میں ہم آدمیوں کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، تم نے کبھی غور کیا اس بات کے اوپر کہ زکات بھی دینی ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ وہ اگر نہیں دیتا رہا پہلے تو وہ متعارف تو ہے، واقف تو ہے پوری طرح کہ زکات کیا چیز ہے، واقف ہے. البتہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدمی کو سوال کر لے آپ سے تو آپ اس کی مزید وضاحت کر دیں، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں. جمع ترتیب کے بارے میں جو عام غلط فہمی ہوئی ہے ان روایتوں سے، میں نے اس کی تردید کی. یعنی یہ بات کہ قرآن مجید صورتوں کی شکل میں موجود تھا، اس کی کوئی ترتیب ایسی نہیں تھی، یہ ترتیب دینے کا کام پہلی مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا یا کسی اور نے کیا، ایسا نہیں ہے. قرآن مجید بالکل ترتیب دے دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب دے دیا گیا تھا، اسی ترتیب سے تھا جیسے آپ ہمارے پاس موجود ہے. اس کی اشاعت کا کام ان خلفاء نے کیا ہے، یعنی اس کے نسخے تیار کرانے، اس کی کتابت کرانی. ظاہر ہے کہ یہ کام تو مسلسل ہوتا رہے گا، اس کو لوگوں نے اس معنی میں لے لیا. اسی وجہ سے قرآن نے خود اس کو بیان کر دیا ہے کہ یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں ہوا ہے اور حضور کے آخری جو سال ہے وفات کا اس پہ مکمل کر لیا گیا. قرآن مجید جو ہے یہ جو اس کے گروپس ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ترتیب دیے ہوئے ہیں، یعنی اس کی صورت یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے یہ گروپس کہیں ہم نے خود کوئی ترتیب دے لی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ترتیب ہے صرف دریافت کی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سائنسی علوم حقائق کو دریافت کرتے ہیں، ایجاد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی دنیا میں قوانین موجود ہوتے ہیں، آپ غور کرتے ہیں دریافت ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ قرآن مجید کو جس طرح سے ساتوں گروپ کے اندر اگر آپ ایک ورق لگا دیتے ہیں تو ہر آدمی متنبہ ہو جاتا کہ یہاں سے اب دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے. اس طرح نہیں لکھا گیا. اب تو صورتحال یہ ہے کہ ایک سورت جب ختم ہوتی ہے تو ایسا نہیں کیا جاتا کہ نئے صفحے سے شروع کر لیا جائے، بلکہ وہیں سے شروع ہو جاتی جہاں سے آپ نے اس کو کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ جتنے بھی گروپ ہیں ان کو دریافت کرنے میں کچھ وقت ضرور لگا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے پیغمبر کے مرتب کردہ قرآن کے گروپ ہیں. یعنی اس کو ہم دریافت کرتے ہیں، اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور پھر یہ جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے اندر کیا حقائق ہیں جو ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں. قرآن مجید سے جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، جب ہم قرآن کا ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نامکمل کتابیں تھیں. یہ بھی ایک غلط تصور ہے جو ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ باقی کتابیں نامکمل کتابیں ہیں یا پہلے دین نامکمل تھا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دین کو آپ پہلے سمجھ لیجیے کیا ہے، ایمان و اخلاق کے بارے میں جو اصل دین ہے. ہر پیغمبر کو وہی بات دی گئی جو رسول اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان. اس کے بارے میں سیدنا آدم علیہ السلام کی زبانے سے لے کر رسول اللہ کے زبانے تک کوئی فرق پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مکمل رہا ہے ہمیشہ. اخلاقیات، بنیادی اخلاقیات جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب تمام پیغمبروں کے یکساں رہے ہیں. وہ تورات میں بھی وہی ہیں، وہ انجیل میں بھی وہی ہیں، وہ قدیم صحیفوں میں بھی وہی ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں وہی ہیں. اس کے بعد ہے قانون اور شریعت. قانون اور شریعت میں مکمل نامکمل کی بحث نہیں ہے، بلکہ بحث یہ ہے کہ زمانے اور حالات کے لحاظ سے دی گئی. یعنی اگر مثال کے طور پر قبائلی تمدن کا زمانہ ہے تو اس میں شریعت کے احکام مختلف ہوں گے، قانون مختلف ہوگا. آج کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کی سب سے بڑی صفت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ مسلسل قانون سازی کرتی رہے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ بدلتے ہوئے حالات میں آپ قانون میں ترامیم اور تغیرات کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا انسانوں کو, وہ قبائلی تمدن میں اس کے لحاظ سے دیا, پھر اس کے بعد جب زراعتی تمدن پیدا ہوا تو اس کے لحاظ سے دیا, پھر منظم اسٹیٹس اور تہذیبوں کا زمانہ آیا ہے تو اس کے لحاظ سے دے دیا. تو اس کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ قانون میں تبدیلی کی گئی ہے, اور ہر دور کے لیے جو قانون دیا گیا وہ ضرورتوں کو کافی حد تک پوری کرتا تھا. اور مکمل کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ان معنی میں آپ سمجھتے ہیں کوئی مکمل قانون دیا تھا کہ ہر زندگی کے معاملے میں قانون دے دیا تھا, تو یہ طریقہ تو اللہ نے کبھی بھی اختیار نہیں کیا, اب بھی اختیار نہیں کیا. یعنی ان معاملات میں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو غلطی سے بچانا تھا یا انسان کے پاس صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں تھی, صرف انہی میں قانون دیا گیا, اور وہ قانون ہر پیغمبر کو اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے پورا دے دیا گیا تھا. اس وجہ سے مکمل نامکمل کا سوال نہیں. غلط فہمی کہاں سے ہوئی ہے؟ غلط فہمی اصل میں قرآن مجید کی ایک آیت سے ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے دین نامکمل تھا, اب مکمل ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب دین دینا شروع کیا تو فرمایا آج وہ پایا تکمیل کو پہنچ گئے. جیسے مثال کے طور پر ہم ایک ورک شاپ کریں اور یہ کہیں کہ جی اس ورک شاپ کی ابتدا ہوئی تھی, اب یہ پایا تکمیل کو پہنچ گئی. تو یہ اس معنی میں ہے, اس معنی میں نہیں ہے کہ پہلے دین نامکمل تھا اب وہ مکمل ہو گیا. دین ہمیشہ سے مکمل ہی رہا ہے, یعنی جتنا دینا تھا اللہ نے اتنا ہی دیا ہے, اور اسی لحاظ سے دیا. پہلی بات تو آپ نے نص کے بارے میں پوچھی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ ایک آپ کو قانون بنا کر اس کو ترتیب کے ساتھ لکھ کر آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. وہ قانون کی کتاب نہیں ہے, ایک پیغمبر کے پورے دور کی سرگزشت ہے. یعنی کم و بیش 22-23 سال پر پھیلا ہوا وہ پورا دور ہے جس میں اللہ کے ایک پیغمبر نے انذار کیا ہے, اپنی قوم پر حجت تمام کی ہے, حق اس پر واضح کیا ہے, پھر وہ عذاب اور ثواب کے مرحلے سے گزری ہے. یہ ساری جو سرگزشت ہے اس کے دوران میں کچھ ہدایات اور کچھ قوانین دیے گئے ہیں. اس میں ایسا ہوا ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر ایک قاعدہ قانون بنایا گیا تاکہ لوگ تیار ہو جائیں اصل قانون کو لینے کے لیے, اور پھر اس کے بعد اصل قانون دے دیا گیا. یہ کوئی 4 یا 5 معاملات ہیں جن میں ایسا کیا گیا ہے. بعض موقعوں کے اوپر یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک ضابطہ بنایا گیا, ہو گئی تو پھر اس کو ختم کر دیا گیا. جیسے اس کی بڑی ایک نفیس مثال یہ ہے کہ بہت سے لوگ تھے جو رسول اللہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے اور آ کر کہتے تھے جی ہم نے ذرا علیحدگی میں بات کرنی ہے آپ سے. اچھا بات تو علیحدگی میں ہو گئی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اصل میں وہ اشرار اور منافقین ہوتے تھے. باہر جا کر وہ بات کو کچھ سے کچھ بنا کے بیان کر دیتے. اس سے بہت فتنہ پیدا ہونا شروع ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو آدمی رسول اللہ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہے گا وہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ دے گا. تو یہ لوگ کیونکہ انتہائی بخیل تھے تو معلوم تھا کہ ہم مال خرچ کر کے یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, تو یہ قرآن نے کہا. اس کے بعد فوراً بعد آیت یہ ہے کہ اشفق تم, یعنی تمہیں یہ حکم بھاری لگا, مقصود اصلاح تھی, ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے جس کو نسخ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ان معاملات میں ہوا ہی نہیں ہے جن میں آپ کو کوئی مستقل حکم دینا مقصود ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا مقصود ہے. تیار کیا لوگوں کو, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصل قانون نازل کر دیا. آپ دیکھیں یہ بدکاری کی سزا کے بارے میں کیا ہوا ہے. یعنی پہلے مرحلے میں چونکہ کعبہ عورتیں بھی موجود تھیں وہاں پہ اور اس طرح کے دوسرے بھی جرائم تھے, تو یہ کہا گیا کہ ان کو گھروں میں بند کر دیا جائے, ان کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے. پھر قانون نازل ہو گیا, بس معاملہ ختم ہو گیا. تو پہلے مرحلے میں جب آپ عملی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی کریں گے. تو نسخ کا معاملہ اس طرح کا ہے. 4-5 مواقع ہیں جن میں یہ چیز ہوئی ہے. لوگوں نے اس کو بہت پھیلا بھی دیا اور اس کی نوعیت بھی وہ نہیں سمجھے. جب آپ کسی معاشرے میں کوئی قانون نافذ کرتے ہیں تو اسی طرح کریں گے آپ. موجودہ زمانے میں بھی آپ کو یہی کرنا پڑے گا. آپ قانون نافذ کرتے ہیں تو بعض اوقات معاشرے کو تیار کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نا ہمارے یہ شادی بیاہ کا قانون ہے, یہ نافذ کر دیا گیا ہے لیکن سوسائٹی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تعلیم دی اس ذریعے سے کہ معاشرے کو یہ تیار کرو, ورنہ قانون کی مٹی پلید ہو جائے گی, اس کا کوئی حسن باقی نہیں رہے گا اور لوگ اس قانون کی عزت اور اس کا احترام کرنا چھوڑ دیں گے. اس قانون کے لیے سوسائٹی کو تیار کر لو پہلے. تو تیار کرنے کے جو قوانین ہیں وہ ظاہر ہے کہ پہلے مرحلے میں ہوں گے, جب تیار ہو جائے گا معاشرہ تو پھر اصل قانون نافذ کر دیا جائے گا. یہ طریقہ اختیار کیا گیا. آیات جن کا آپ نے بتایا کہ ایک خاص پس منظر ہوتا ہے، تو دیکھیے قرآن مجید ہو یا کوئی اور چیز ہو، جب آپ معاشرے سے مخاطب ہوتے ہیں تو کوئی چیز پس منظر کے بغیر نہیں ہوتی. میں آج بھی اگر گفتگو کروں گا تو ایک پس منظر ہوگا جس میں گفتگو کروں گا. آپ اس پس منظر کو سمجھتے ہیں پھر بہت آسانی سے جان لیتے ہیں کہ اس میں کیا بات آپ کے لیے ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہے اور کیا بات ایسی ہے کہ جو اس خاص پس منظر سے متعلق تھی. یعنی اس کو جاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. یہی معاملہ قرآن میں ہوتا ہے. ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ، آپ کوئی مثال لیں، میں آپ کو انہیں آیتوں کے پیچھے آگے سے آیات پڑھ کے بتا دوں گا کہ دیکھیے یہ ایک پس منظر ہے اس کا، اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ یہ آپ تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. دو منٹ لگتے ہیں اس کا فیصلہ کرنے کے لیے. ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ کہ قرآن کے سیاق سباق کانٹیکسٹ میں رکھ کے آیت ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے. ہم اس کو نکال لیتے ہیں وہاں سے اور نکال کر پڑھنا شروع کر دیں. اس کی دیکھیں ایک بڑی سادہ مثال ہے، قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ بیان کیا گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں. سادہ ترجمہ آپ کریں تو یہ ہوگا اس کا. اب ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے آپ تفسیر کو نکالیں تو ایک وضو کرنے کے اور قرآن کو ہاتھ لگانے کے قانون کا ایک پورا بیان ہوگا. آپ اس آیت کو جہاں یہ ہے وہاں پڑھیں، یعنی سورت نکال لیں اور پھر پڑھیں گے وہاں کیا بات ہے. تو وہاں مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ قریش یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جنوں کا الہام ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب آسمان سے نازل ہوتا ہے تو پاکیزہ فرشتوں کے علاوہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. دیکھیں نا اس میں وضو کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے نا سرے سے. تو پس منظر کا مطلب یہ ہے کہ آیت کو اس کے سیاق میں رکھ کے دیکھیں گے، کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں گے تو اس کی نا. اب وضو کرنا ایک الگ بات ہے لیکن اس آیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ آیت تو یہ بیان کر رہی ہے کہ قرآن بالکل محفوظ آتا ہے، کسی جن کے لیے کسی دوسری مخلوق کے لیے اس میں دخل اندازی کا کوئی موقع نہیں ہوتا. یہ بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تو اس کی نوعیت ہی ہوتی ہے. یہ جو آپ نے سورہ رحمان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، دیکھیے قرآن ادب کی زبان میں ہے. ادب کی زبان میں تو بعض اوقات آپ نے اچھی شاعری اچھے ادب کا اگر مطالعہ کیا ہے تو اس میں ایک ہی مصرع بار بار بعض اوقات دہرایا جاتا ہے، اس سے ایک خاص فضا پیدا ہوتی ہے. اور قرآن کوئی یعنی فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے. تو سورہ رحمان میں جب وہ آیت مختلف پہلوؤں سے بار بار آتی ہے تو ہر جگہ ایک نیا منظر، نئی خوبصورتی اور نیا حسن لے کر آتی ہے، بشرطے کہ آدمی اس کی زبان سے اس کے ادب سے واقف ہو. تو یہ تو آپ اقبال میں دیکھیں، آپ غالب کے یہاں دیکھیں، آپ اور بڑے لوگوں کے یہاں دیکھیں، آپ کو اس طرح کی بہت سی چیزیں مل جائیں گی جس کے اندر ایک بات کو بعض وقت دہرایا جاتا ہے. خود اقبال جیسے شاعر نے داد دی ہے سورہ رحمانی کو، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، تو اس کے آہنگ کو آپ ادب کے پہلو سے جب دیکھتے ہیں تو وہ بڑی بے مثال چیز ہے. دیکھیے جی، آپ دنیا کے کسی علم کا بھی اگر جائزہ لیں تو اس میں جو اس علم کے محققین ہوتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں، آراء قائم کرتے ہیں. کسی ٹیکسٹ کو پڑھنا ہے تو اس کے بارے میں تحقیق کر کے آراء قائم کرتے ہیں. آپ قرآن کو الگ رکھ دیجئے، اگر آپ غالب کو لے لیں، اقبال کو لے لیں، تو ان کی بھی آپ کو دو تین چار انٹرپریٹیشن کرنے والے لوگ مل جائیں گے. لیکن تمام علوم میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دو تین چار غیر معمولی تعبیرات ہوتی ہیں عام طور پر. قرآن کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ قرآن مجید کی تعبیروں کی تاریخ پڑھیں، یعنی جس طریقے سے لوگوں نے ان کو سمجھا ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ تین چار نمائندہ تعبیریں منتخب کر سکتے ہیں. میرے نزدیک کی جو بڑی خامیاں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو اور عام لوگوں کو خاص طور پر ایجوکیٹ کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا. ہر آدمی جو کوئی دین کا تھوڑا بہت فہم حاصل کر لیتا ہے وہ اصل میں بعض و تبلیغ کا کام کرتا ہے. آپ اگر ایجوکیٹ کریں تو بڑی آسانی سے ان تین چار تعبیروں کا آپ انٹروڈکشن کرا سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں یہ کیسے ہوئی ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، ان میں کیسے سمجھا جاتا ہے، اور بڑی آسانی سے ایک عام آدمی فیصلہ کر لے گا کون سی بات جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، کون سی بات کمزور ہے. اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے ایک کامن مین کی سطح پر اس کو کوئی 45 سال کی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی. یعنی میں ابھی ڈاکٹر فرد معظم صاحب اس میں بات کر رہا تھا کہ پورا اسلام پوری تعبیرات کے ساتھ، حنفی، شافعی، مالکی، فقہ کی ہوں، علم کلام کی ہوں، کوئی ہو، یعنی پورا کا پورا اسلام اگر کسی ذہین آدمی کو، اچھے سمجھدار آدمی کو پڑھنا ہو، سمجھنا ہو، ایک سال چاہیے صرف. ایک سال کے عرصے میں میں نے ایک مرتبہ ارباب اقدار میں سے بعض ذمہ دار لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ایک سال کے لیے وقفہ دے دیں اپنی تعلیم میں، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ ایف اے ایف ایس سی کے بعد، ایک زمانے میں ہوتا لوگ فوجی ٹریننگ پائیں گے سال بھر کی، تو آپ یہ کہہ دیں کہ اس عرصے کے دوران میں پوری قوم کے جو بچے ہیں ان کو اسلام کی تعلیم دی جائے گی، اور اسلام کی تعلیم کے دوران نہیں میرے نقطہ نظر سے یا آپ کے نقطہ نظر سے، نہیں، جو نمائندہ نقطہ نظر چار پانچ موجود ہیں سارے ہی پڑھائے جا سکتے ہیں. تو قرآن میں بھی یہی کام کیا جا سکتا ہے. چونکہ یہ کام نہیں ہوتا تو اس کے بعد ایک عام آدمی ایک کنفیوژن کے مقام پر کھڑا، وہ ایجوکیٹ ہوا ہی نہیں ہے. آپ ڈاکٹر صاحبہ کو اگر کہیں نا کہ وہ کسی سرجری کے کسی فن کے بارے میں کوئی گفتگو فرمائے تو وہ آپ کو اطمینان سے بتا دیں گے یہ چار یا پانچ نقطہ ہے نظر ہے، یہ ان کے دلائل میں فیصلہ کر لیجئے اس کے بارے میں. کبھی ہم نے اس طرح اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا. ہم تو اصل میں مولد بن کے نکلتے ہیں، اپنے نقطہ نظر کو پوری قوت سے بیان کرتے ہیں، دوسروں کو دو چار گالیاں ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں. تو ایجوکیشن کا طریقہ اگر ہم اختیار کریں تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بڑی آسانی سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے اور آپ کو بتایا جا سکتا ہے. دیکھیے یہ روایت کے ذریعے سے تفسیر کرنے والے اس کو ایسے لے رہے ہیں، فلاں نقطہ نظر کے لوگ اس کو اس طریقے سے لے رہے ہیں، ان کے دلائل یہ ہیں، دوسروں کے دلائل یہ ہیں. بہت آسانی کے ساتھ آپ اپریشیٹ کر لیں، کوئی مشکل نہیں. اب عام موجودہ حالات میں آپ کیا کریں، اس کا بڑا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت قرآن مجید کی جو انٹرپریٹیشن بھی ہوئی ہے آپ کے پاس اس کے نمائندہ لوگ کون سے ہیں. اردو زبان کے قارئین کے لیے اس سے زیادہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی کہ دنیا کا بہترین کام قرآن مجید پر اردو میں ہوا ہے. یعنی اس وقت عربی زبان میں بھی اس پائے کا کام نہیں ہوا جس پائے کا کام اردو میں ہو گیا ہے. آپ اگر یہاں نمائندہ لوگوں کو منتخب کریں تو تین چار تفسیریں ہیں قرآن مجید کی جو بالکل ایک ایک مکتب فکر کی نمائندگی کرتی ہیں، ان کو آپ سامنے رکھ لیں اور کاغذ پینسل لے کر روزانہ دو یا چار آیتیں پڑھنا شروع کر دیں، ایک سال میں قرآن ختم ہو جاتا ہے کم و بیش، اور آپ تینوں چاروں نقطۂ نظر سے واقف ہو جائیں گے اور آسانی سے فیصلہ کر لیں گے. تو یہ آسان ترین طریقہ ہے جو عام آدمی کو، میرا خیال ہے باقی سارے علوم بھی آپ ایسے ہی کرتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ براہ راست تو آ کے نہیں بتائیں گے کہ میری اس قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے، محققین کام کریں گے ایسے ہی آپ ان میں سے انتخاب کریں گے. جو قرآن مجید نے احکام دیے ہیں وہ احکام اس عہد کے مسلمانوں ہی کو دیے ہیں جتنے بھی ہیں. روزے کا حکم بھی انہیں کو دیا گیا اور قتال کا حکم بھی انہیں کو دیا گیا اور یہود و نصارہ کے بارے میں بھی یہ حکم انہیں کو دیا گیا. جب یہ حکم ان کو دیا گیا تو اس کے بعد بتایا گیا آگے، جب آپ نے اس کو اس کے پورے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھا کہ اس حکم کی کیا نوعیت ہے، تو یہود و نصارہ کے بارے میں جہاں حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر کی آیات پڑھیے تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو یہودی اور نصرانی اس وقت تمہارے سامنے موجود ہیں ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا گیا ہے، ایک رسول نے ان کو خدا کا پیغام پہنچایا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مہلت دی کہ یہ بات کو سمجھ لیں، انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا ہے، ہدایت ان پر آخری درجے میں واضح کر دی گئی ہے، ان کی زبان میں واضح کر دی گئی ہے، ان کے سوالوں کا جواب دے دیا گیا ہے. اب یہ یہودی اور نصرانی اگرچہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ان سے تمہاری میل ملاقات بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ اب یہ تعلق نہیں رکھنا، اور دونوں پر الفلام ہے، الیہود النصارى دونوں پر ہے. تو آنا تو انہیں پر تھا نا جن کے بارے میں بیان کیا گیا، تو یہ اس سیاق میں یہ ساری بات آئی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس سارے سیاقوں سے بات میں اندر سے اس بات کو نکال لیتے ہیں. جب یہ بات روزوں کے بارے میں کہی گئی ہے تو خود قرآن نے بیان کر دیا کہ مسلمانوں یہ روزے ایک ابدی شریعت کے طور پر تم پر لازم کیے گئے ہیں، کوئی نئے آج تم پر نہیں کیے گئے، تم سے پہلوں پر بھی یہی نازل کیے گئے تھے. تو یہ گویا بتا دیا کہ اس کی نوعیت ایک ابدی حکم کی ہے، اس میں بتا دیا کہ ایک مخصوص قوم ہے جو مخاطب ہے. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ سورہ انفال میں جنگ احد پر تبصرہ ہو رہا ہے، تو وہ جنگ احد پر تبصرہ ہے نا، جنگ 1965 پر تو نہیں، اس کو تو وہی رہنا ہے. اس میں کیا غلطی ہوئی تھی دیکھا جائے گا، مسلمانوں نے کس طرح درے کو چھوڑ دیا تھا اس کا جائزہ لیا جائے گا، اس غلطی پر ان کو کیا تنبیہ کی اس کو دیکھا جائے گا، اور اس کا میسج کیا ہوگا. اس کے اندر سے میسج یہ ہمیں مل جائے گا کہ جب کبھی بھی کسی موقع کے اوپر آپ کو کوئی حکم دیا جاتا ہے جنگ کے میدان میں تو آدمی کو اپنا مورچہ چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی اس میں جو درے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اصل میں درے ہی کو چھوڑنا منع ہوگا، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ابدی نہیں رہتی. تو قرآن مجید کی اس آیت کو جب آپ اس کے اندر رکھ کے دیکھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کیا چیز وہاں رہ گئی ہے اور کیا چیز ابدی نوعیت اختیار کر گئی ہے. اس میں کوئی قطن کسی درجے کا ابہام نہیں ہوتا. کوئی مثال آپ لے لیجئے، یہ آیت آپ خود قرآن مجید میں نکالیے، یہ تتخذ الیہود والنصارى جو ہے اس کے پیچھے پورا کا پورا کلام ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مسئلہ کیا ہوا ہے، کیسے حق واضح کیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو پیچھے ساری بات بیان ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اب یہ حکم دیا جا رہا ہے وہ اب ہو گیا ہے، یعنی ہم نے بھی یہود و نصارى پر ایسے ہی حق واضح کر دیا. ہم نے بھی پیغمبرانہ طریقے سے دعوت ان تک پہنچا دی ہے، ہم نے بھی ان کے سارے اعتراضات کا جواب دے دیے، اور ہم بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان یہود و نصارہ کو حق بالکل معلوم ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تو وہاں پیچھے یہ بتا رہے ہیں کہ ان پر بات واضح ہو گئی، یہ اس سے پہلے انتظار کر رہے تھے، ان کے پاس ان کے پیغمبروں کی بتائی ہوئی تعلیم موجود تھی، پھر رسول اللہ نے آ کے ان کو بات بتائی ہے، ان کے سوالوں کا جواب دیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آیات بینات دکھائی ہیں، اس سب کچھ کے باوجود یہ دشمنی پر اڑے ہوئے ہیں اور اب یہ ضد اور ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ پس منظر ہے جس میں یہ بات کہی گئی۔ تو جب آپ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ان پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، تو اس کو بھی دیکھیں کہ وہ کس پس منظر میں کہا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا، یہ وہ مظلوم ہیں کہ جن کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی تھی، اب جب ان کو ایک ریاست حاصل ہو گئی ہے تو اللہ نے ان کو اذن دے دیا ہے کہ یہ جائیں اور جا کر قتال کریں، اور ان پر اب یہ قتال فرض کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جس پس منظر میں وہ ظلم ہوا ہے، جس جگہ پر ہوا ہے، اس سب کچھ کے لحاظ سے حکم کو بیان کیا جائے گا۔ تو سیاق اور سباق اس کو واضح کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اٹھیں گے اور اٹھ کر یہ کہیں گے کہ یہ وہاں رہ گیا ہے اور یہ کہیں اور رہ گیا ہے، اس کو پوری طرح اس کے سیاق و سباق کانٹیکسٹ میں رکھ کے بتا دیں گے کہ جناب اس حکم کی نوعیت یہ ہے، یہ اس کی نوعیت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایک حکم کو اگر آپ لے لیں تو ہر حکم آپ کو یہ بتا دے گا کہ یہ کس جگہ پر بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ توبہ ہی کو پڑھ لیجئے، ایک قدم اوپر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کے لیے اب موت کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے۔ دو آیتیں نیچے بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں یہ معاملہ نہیں ہوگا، تو اس کے وجوہ اسباب بتایا جا رہے ہیں۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا، اس کی تین وجہ بیان کی ہیں وہاں پہ۔ تو آپ ان سب وجوہ کو نظر انداز کر کے صرف اہل کتاب دیکھ لیں، اور اس کے بعد دنیا میں جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ بلکہ یہاں تک ہے کہ جو اہل کتاب قرآن کے مخاطب ہیں، یہ مشرقی عیسائیت کے اور مشرقی یہودیت کے اہل کتاب ہیں، جو مغربی عیسائیت اور مغربی یہودیت عیسائیت ہے، بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں کہ وہ اپنے قانون اصول میں مختلف ہیں۔ مثلا مغربی عیسائیت میں کفارے کا عقیدہ پایا جاتا ہے، مشرقی عیسائیت میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن مجید خالی ہے بالکل اس سے، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، وہاں کے اہل کتاب جو ہے ان کے کفارے کا عقیدہ نہیں پایا جاتا۔ اچھا، شریعت ختم کر دی ہے موجودہ مشرقی مغربی عیسائیت میں، مشرقی عیسائیت جو تھی مستوری عیسائیوں کی، ان کے شریعت ختم نہیں کی گئی تھی۔ تو قوم مختلف ہے، ان کے عقائد مختلف ہیں، ان کے نظریات مختلف ہیں، اس کو سمجھے بغیر کیسے گفتگو کی جا سکتی ان کے بارے میں، ہو نہیں سکتی۔ دیکھیے، یہ جو آیتوں کے اوپر کہیں نیم لکھا ہوتا ہے، کہیں سواد لکھا ہوتا ہے، کہیں سواد لام یہ لکھا ہوتا ہے، یہ قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ پرانی پنکچویشن ہے۔ یعنی موجودہ زمانے میں آپ پنکچویشن کے لیے کوما، کولن، فل سٹاپ یہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو سمبلز ہیں یہ لوگوں نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے، جیسے آپ پنکچویٹ کرتے ہیں کسی عبارت کو، تو پنکچویشن کے طور پر لگائے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں رک جانا چاہیے، یہاں اگر آپ نے جملے کو آگے ملا دیا تو اس کے مفہوم میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ تو چونکہ ایسے لوگ جو عربی نہیں جانتے ان کو بھی قرآن پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ تیسری صدی میں یہ اوقاف لگائے گئے، ان کو اوقاف کہتے ہیں۔ یہ پنکچویشن ہے، یہ کوئی نہ خدا کے نازل کردہ ہے نہ رسول اللہ کے لگائے ہوئے ہیں، اور ان میں آپ چاہیں تو تبدیلی کر لیں۔ چنانچہ آپ کا جو قرآن ہے، یہاں جو چھپتا ہے، اس میں یہ اور ہوتے ہیں، جو مراکش وغیرہ میں چھاپتے ہیں اس میں بالکل اور ہیں، اور جو سعودی عرب سے اب چھپ کے آ رہا ہے اس میں بالکل اور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے سمبل اس میں تیار کر لیتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ موجودہ زمانے میں جو پنکچویشن اب ایجاد ہو گئی ہے قوم فل اسٹاپ کی، آپ وہ اختیار کر لیں، یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ الف لام میم کا مطلب ہے کہ یہ سورہ الف لام میم ہے، اس کا نام یہی ہے جو اللہ نے نام رکھا ہے۔ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ اللہ کا رکھا ہوا نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام نے اس سورہ کے بارے میں شروع شروع میں یہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی یہ وہ جو سورہ ہے نا جس میں وہ گائے والا واقعہ آیا ہے، تو یہ جملہ آہستہ آہستہ بولتے بولتے اس کا نام سورہ بقرہ ہو گیا۔ چنانچہ بہت سے آپ کو قرآن مجید ملیں گے دوسری جگہوں کے جن میں سورتوں کے یہ نام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے قرآن میں جو ہندوستان میں ہے، سورہ 17ویں سورہ کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، عرب میں جو قرآن چھپتا ہے اس میں 17ویں سورہ کا نام سورہ اسراء ہے، آپ کے یہاں جو قرآن چھپتا ہے اس میں ایک سورہ کا نام سورہ دہر ہے، جو عرب میں قرآن چھپتا ہے اس میں سورہ کا نام سورۃ النسان ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں نے رکھ لیے ہیں نام، اللہ تعالیٰ کے جو رکھے ہوئے نام ہیں سورتوں کے، جو رکھے ہیں جن سورتوں کے انہوں نے، وہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ پہلی بات یہ کس بنیاد پر رکھے گئے ہیں؟ جو عربی زبان ہے اس کا رسم الخط قدیم عبرانی ہبری رسم الخط ہے، اور قدیم ہبری رسم الخط میں جو الفابیٹس ہیں، حروف ہیں، یہ اصل میں چیزوں کے نام ہیں. جیسے مثال کے طور پر جو نون ہے تو یہ مچھلی کا نام ہے اور مچھلی کی شکل میں لکھا جاتا تھا, تو یہ تمام حروف کے معنی ہیں. یعنی الف جو ہے یہ گائے کے سر کی شکل میں لکھا جاتا تھا, اسی طریقے سے نون پانی کی لہر کی شکل میں لکھا جاتا تھا. اب بھی یہ چینی وغیرہ مختلف جو زبانیں ہیں ان میں اسی طریقے سے چیزوں کی تصویریں بنا کر حروف بیان کیے جاتے ہیں. انہی کے بعد میں یہ جو آپ کہتے ہیں نا جیسے جیم ہے آپ کا, تو یہ اصل میں قدیم عبرانی میں جیمل ہے, جیمل کہتے ہیں اونٹ کو. تو جیم جو تھا بالکل اونٹ کی شکل میں بنایا جاتا تھا, یعنی اس سے طریقے سے رسم الخط ڈیولپ ہوا ہے. تو یہ اسی سے اس کے نام رکھ لیے ہیں. تو دیکھیے جس صورت میں حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا ذکر ہے اس کا نام ہے سورہ نون, وہ نون چونکہ بالکل اسی طرح. تو یہ حروف جو ہے یہ صورتوں کے نام ہیں اور نام رکھے گئے ہیں کسی واضح اس طرح کی مناسبت کی بنیاد کے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ نے ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, مگر عمومی رائے یہ بھی ہے کہ تمام پچھلی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے, اب ان کتابوں کو پڑھنا گمراہی کے سوا کچھ نہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی کہ ان کتابوں میں تھوڑا بہت رد و بدل ہوا ہے, لیکن یہ بہت معمولی ہے. یعنی یہ صرف چند مقامات ہیں جن پر اس طرح کا رد و بدل ہوا ہے. تو ان کو قرآن کی روشنی میں پڑھنا چاہیے, قرآن اس رد و بدل کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہے, ورنہ یہ خدا کی کتابیں ہیں ان کے اندر بڑی روشنی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تورات میں جس شاندار طریقے سے توحید بیان ہوئی ہے کوئی جواب نہیں ہے اس کا. دین کی حکمت جس طرح انجیل میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے بیان کیا ہے اس سے آدمی کی روح تازہ ہو جاتی ہے. قرآن جگہ جگہ ان کا حوالہ دیتا ہے, قرآن کوٹ کرتا ہے باقاعدہ, قرآن کہتا ہے کہ جا کے اس کو دیکھو اس میں ہم نے یہ بات لکھی ہے. تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ان کتابوں کو پڑھنے سے کوئی گمراہی, البتہ قرآن کی روشنی میں پڑھی, اس لیے کہ ہمارے پاس اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مستند ترین متن ہے وہ قرآن ہی. یہ عورت کی امامت کا مسئلہ ہے جی, یہ کافی زیر بحث رہا ہے. عورت کی امامت کے بارے میں پہلے تو میں آپ کو چند اصولی باتیں عرض کر دوں کہ یہ اصل میں کوئی حرام حلال کا مسئلہ کبھی نہیں رہا. مسلمان فقہا علماء کے ہاں اس میں ہمیشہ سے دو آرا رہی ہیں, اور بہت کم لوگوں کے یہ علم میں ہے کہ امام شافعی کے جو دو مشہور شاگرد ہیں ابو ثور اور مزنی, یہ دونوں بالکل وہی حیثیت رکھتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف اور امام محمد کو حاصل ہے. دونوں عورت کی امامت کے قائل ہیں, دونوں کے دونوں, اور یہ بات تمام کتابوں میں لکھی ہوئی. آپ اگر فقہ کی کتابوں میں سے بدایت المجتہدی کو اٹھا لیں اور اس میں امامت کا باب نکال لیں تو انہوں نے ان کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مانتے ہیں. یہ جو آپ کے بڑے مشہور مفسر ہیں, آپ نے اکثر نام سنا ہوگا تبری, یہ خود ایک فقہ کے مکتب فکر کے امام بھی ہیں, یہ بھی عورت کی امامت کے قائل رہے ہیں. تو یہ کبھی بھی کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہوا, اجتہاد کا مسئلہ ہے, اور اس کے بارے میں فقہا آرا قائم کرتے رہے ہیں. زیادہ تر فقہا عورت کی امامت کے قائل نہیں ہیں, لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں اہل علم میں جو ہمیشہ سے اس کے قائل رہے ہیں. عورت کی امامت کرے اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں, کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. عورت مردوں کی امامت کرے, یہ جن لوگوں کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں یہ اس کے بھی قائل ہیں, یعنی مطلقاً اجازت دیتے ہیں اس بات کی. تو اس وجہ سے اس کو حرام حلال کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, پسند ناپسند کا مسئلہ ہے. اور مسلمانوں کی ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے کہ ان میں عام طور پر مرد ہی امامت کراتے ہیں. میرا خیال ہے جاری رہنے دیجئے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ نماز عبادت کا معاملہ ہے. خواتین کو اگر بہت شوق ہے تو اپنی مسجدیں بنا لیں اور اپنے امامت کرائیں, اس سے بھی کسی کو کوئی انکار نہیں. لیکن اس کو حرام حلال کا مسئلہ بنانا, اس کو ایک کفر ایمان کا مسئلہ بنانا, یہ دور جدید کے بے علم لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے. ورنہ تمام جلیل القدر فقہا کے ہاں یہ بڑی سادہ فقہی بحث ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی چیز رسول اللہ سے ہمیں معلوم نہیں ہے, ہم نے اجتہاد کرنا ہے. سب کے سب اس معاملے میں بحث کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور بالکل جو سمجھ لیجئے کہ جس طرح کے ہم آپ ایک دوسرے کے بارے میں کوئی علمی عقلی بحث کرتے ہیں ایسے ہی بحث کر کے اپنی رائے دیتے ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام شافعی 150 میں دنیا سے رخصت ہوئے, ان کے دو بہت بڑے شاگرد جو ہیں جن پر ان کی فقہ کا مدار ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً اجازت ہے, کوئی اس میں حرمت کا کوئی ناجائز ہونے کا سوال ہی نہیں. تو مسئلے کی نوعیت سمجھ لینی چاہیے, اس کے بعد آدمی کے جذبات وہ نہیں رہتے جو عام طور پر ہمارے ہاں لوگ اس کو ظاہر کرتے ہیں. آپ چاہیں اس میں جس میں چاہیں جا کے پڑھ لیں اس کو. میں نے دیکھا کہ اس مسئلے پر کچھ اس لب و لہجے میں بحث ہمارے ہو گئی, جیسے کفر اور ایمان کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور معلوم آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی, کچھ بھی نہیں. بالکل یہ مسئلے کی نوعیت ہی ہے. یہ ایک سوال مارل ویلیوز کے بارے میں ہے, اگر آپ اجازت دوں تو میں اس کے بارے میں جواب دے دوں. دیکھیے جی, مارل ویلیوز جو ہے اس میں ایک حصہ اس کا وہ ہوتا ہے جس پر اصل میں پوری انسانیت کا مدار ہے وہ تو ایبسولیوٹ ہے، ہمیشہ سے دنیا میں کبھی اس پر اختلاف نہیں ہوا. قرآن مجید نے بھی اسی کو بیان کیا ہے، تمام صحیفوں نے بھی اسی کو بیان کیا ہے. ایک یہ ہے کہ ایک مارل ویلیوز کی بنیاد کے اوپر ہم ایک اپلائیڈ ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہیں، ہم اس کو جب اس کا اطلاق کرتے ہیں، رویہ اختیار کرتے ہیں، اس سے کچھ چیزیں وجود میں آتی ہیں. یہ جو حصہ ہوتا ہے اس میں قوموں کے مابین اختلاف ہوتا رہتا ہے، اور یہ حصہ کبھی ایبسولیوٹ نہیں ہوتا، ریلیٹو ہوتا ہے، وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے. اب مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، یہ ویلیو تو ایک ایسی ویلیو ہے کہ جس کو انسان جب تک موجود ہے اس کو قائم رہنا چاہیے، یہ قائم ہے، ایبسولیوٹ ہے. بزرگوں کا ادب کرنے کا آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے یہ طریقہ تھا کہ آپ ان کے سامنے ننگے سر نہیں جا سکتے تھے. اب یہ جو طریقہ ہے، اپلیکیشن ہے نا اس ادب کی، یہ تبدیل ہو گئی. آپ نے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول پڑھے ہوں گے، اس میں تو وہ حضرت جو ہے ان کی ٹوپی انہوں نے بیچ دی ہے اور اس کے بعد گھر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ پٹائی ہو جائے گی. بزرگوں کے سامنے آدمی ٹوپی اتار کے کیسے جا سکتا ہے؟ اب آپ سب حضرات جو ہیں بزرگوں کے سامنے کیا المیہ کے سامنے بھی ٹوپی اتار کے جاتے ہیں. تو ایک ہے اس کا جو اپلائیڈ پہلو ہوتا ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. یہ ادب اپنی جگہ قائم ہے، اب ادب کرنے کے طریقے حالات کے لحاظ سے تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ چیز جو ہے یہ ریلیٹو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آج کل ختم قرآن کا بہت زور ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں اور اب بے سوچے سمجھے قرآن پڑھتے ہیں. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں تو اس کو قرآن کی عبادت کے ساتھ توہین سمجھتا ہوں. یعنی میرے نزدیک کسی کتاب کے بارے میں یہ رویہ، یہ نہ عقل کی روح سے درست ہے نہ خود قرآن کی روح سے درست ہے. آپ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ کبھی یہ سلوک نہیں کرتے کہ اس کو بے سوچے سمجھے پڑھیں، یہ کیا چیز ہے؟ اور قرآن نے تو خود فیصلہ سنا دیا، وہ یہ کہتا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ لیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب نازل اس لیے کی گئی ہے کہ آپ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. تو جس کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہے، یہ کیسے دوبارہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو بغیر سمجھے پڑھنا شروع کر دیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کی کتاب پر غور کرنے کا، نہ اس سے نصیحت حاصل کرنے کا. اس کے معنی یہی ہے، میرے کسی خط کو، میری کسی تصنیف کو آپ اس طریقے سے پڑھیں تو آپ دیکھیے میرے جذبات کیا ہوں گے. ایک کتاب ہے، کتاب ہر حال میں سوچ سمجھ کے پڑھی جائے گی. میں تو اس کو، سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے دور جدید کا المیہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سوچ سمجھ کر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. جس کتاب نے سب سے زیادہ سوچنے، سب سے زیادہ سمجھنے پر زور دیا ہے، یہ اسی کتاب کے ساتھ سلوک کر لیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ کا قصہ قرآن میں بار بار آیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو مخاطب ہیں اس وقت، ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہود و نصارہ کی ہے، اور ان کے لیے وہ جلیل القدر پیغمبر ہے. اور اس قصے میں قرآن مجید نے بار بار بعض چیزوں کو سامنے لا کر بعض حقائق کو واضح کیا ان کے سامنے. ہاتھ کاٹنے کی سزا حضرت عمر نے موقوف کر دی. یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ جو سزائیں ہیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، ان سزاؤں کی نوعیت یہ ہے کہ یہ انتہائی سزائیں ہیں ان جرائم کی. یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ واحد سزائیں ہیں، یہ انتہائی سزائیں ہیں. ان کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اگر جرم بالکل آخری درجے میں ہو گیا ہے اور مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، تب یہ سزا دی جاتی ہے. اب آپ فرمائیں گے کہ یہ بات تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ یہ بات میں خود قرآن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، قرآن نے اس کو واضح کیا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے کہ زانی کی سزا بیان کی ہے کہ یہ 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے. اس کے بعد خود قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہر زانی کی سزا نہیں ہے، بلکہ سورہ نساء میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، جو اس وقت کا معاشرہ ہے، بہت سی عورتیں لونڈیاں ہیں، ان بیچاری کی کوئی تربیت نہیں ہوئی، ان کو کوئی حفاظت حاصل نہیں ہے. تو بتایا ہے کہ اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کرتی ہے تو ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی. اور پھر مزید کہا ہے کہ اگر ان میں سے کسی لونڈی کی بہت اچھی تربیت ہوئی ہے، اس کو پاک دامن رکھا گیا ہے، اب اس کو بیاہ بھی دیا گیا ہے، پہلے اس کے گھر والوں نے اس کو پاک دامن رکھا، اب شوہر نے بھی پاک دامن رکھا ہے، اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کرتی ہے تو چونکہ اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے، پھر بھی بہرحال وہ معاشرے کے اندر اس حفاظت میں نہیں ہے جس حفاظت میں آزاد عورتیں ہیں، تو اس کو آدھی سزا دی جائے گی. تو اس طرح قرآن نے خود یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ سزائیں اصل میں ان جرائم کی انتہائی سزائیں ہیں. اس وجہ سے عدالت کے لیے لازم ہے کہ جب کوئی مجرم سامنے آئے گا تو وہ یہ دیکھے گی کہ یہ سزا دینے کے لیے کیا مجرم کے پاس کوئی عذر تو نہیں ہے، کوئی رعایت تو نہیں ہے اس کو دینی مقصود. اگر وہ سمجھتی ہے کہ مجرم کے حالات ایسے ہیں، اس کا سماجی ماحول ایسا ہے، اس کے گرد و پیش کی تربیت ایسی ہے، عمر ایسی ہے کہ جس میں یہ سزا نہیں دینی چاہیے، تو نہیں دے گی اس بات کو. انتہائی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر آپ قانون سے کچھ واقف ہیں، کہ ہر جرم کے بارے میں اصل میں اب بھی جب ہمارے یہاں قانون بنایا جاتا ہے تو تین چار پانچ سزائیں بیان کر دی جاتی ہیں جو عدالت دے سکتی ہے، ان میں سے کچھ کم ہوتی ہیں کچھ زیادہ سخت ہوتی ہیں. تو یہ انتہائی سزا کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اس درجے کا مجرم ہے کہ اس کو بس آخری سزا دے دی جائے، تب یہ سزا دی جائے گی. حضرت عمر نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے قحط کے زمانے میں یہ جرم کیا ہے، حالات ایسے نہیں ہے کہ اس میں ان کو انتہائی سزا دی جائے، انہوں نے سزا نہیں دی. تو یہ کوئی موقوف نہیں کیا. حضرت عمر سزا دیتے تو قرآن کے خلاف کرتے، یعنی سزا دینے کے لیے لازم تھا یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ مجرم. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حدود آرڈیننس آپ نے بنایا ہے یہ ایک بےمانی قانون ہے. اس کے بجائے آپ کے حدود و تعزیرات کا جو آپ کا عام پاکستان کا پینل کوڈ ہے، اس میں ایک صرف بات ایک جملہ لکھنے کی ضرورت ہے. مثلاً جہاں چوری کا جرم بیان ہوا ہے وہاں آپ یہ بیان کر دیں کہ اس کی انتہائی سزا یہ ہے، جج اگر سمجھتا ہے کہ مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں تو یہ سزا دے سکتا. بس اس ایک جملے کو لکھنے کی ضرورت تھی، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان سزاؤں کو بیان کر کے ایک اور بہت بڑا غیر معمولی کام کیا ہے. وہ کام یہ ہے کہ جب ہم کسی دیکھیے انسانی حقوق ہے نا، ان میں قرآن نے بھی بتایا، پیغمبر نے بھی بتایا کہ جان مال آبرو اور عقل و رائے اس کے خلاف آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کی عقل و رائے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آبرو کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب ایک آدمی جرم کا ارتکاب کر دیتا ہے، مثلا ایک آدمی دوسرے کو مار دیا، تو یہ نازک فلسفیانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی جرم کرتا ہے تو اب ہم نے اس کے خلاف اقدام کرنا ہے، یا اس کی جان کے خلاف اقدام کریں گے اسے ماریں گے اسے، یا اس کے مال کے خلاف اقدام کریں گے اور اس کو جرمانہ کریں گے، اس کی عزت و آبرو کے خلاف اقدام کریں گے اور اس کو جیل میں ڈالیں گے، کوئی کام کریں گے نا، کوڑے ماریں گے کچھ کریں گے. تو یہ سوال ہے کہ اس کا فیصلہ انسان کس بنیاد پر کرے؟ انسانی عقل کے پاس اس کا فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد موجود نہیں. آپ اس کی تفصیل چاہیں تو گھنٹوں بحث کر لیجیے، حقیقت یہ کوئی بنیاد موجود نہیں. ساری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. آپ کو جرم کی صورت میں انسانی جان کے خلاف اقدام کی آخری لمٹ بتا دی کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے نیچے اب یہ شخص جو ہے یہ سزا کا مستحق ہو گیا ہے. تو یہ آخری سزائیں ہیں. اور دیکھیے میں آپ سے مزید عرض کروں، قرآن نے پانچ جرائم کی سزائیں بیان کی ہیں. ایک جرم ہے اوباشی کا، جس میں آپ سوسائٹی کے لیے خطرہ بننے ڈاکے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، عصمت لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس طریقے سے جیسے یہ خود کش حملے کر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس طرح سے بچوں کو سڑکوں پر جاتے ہوئے لوگوں کو دہشت گردی شروع کر دیتے ہیں. قرآن نے ان جرائم کی سزائیں بیان کی ہیں تو چار سزائیں بیان کی ہیں، جن میں سے سب سے کم سزا یہ ہے کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے. اور پھر کہا کہ ان میں سے جو بھی تم چاہے دے دو. کس اصول پر؟ جو چاہے دے کے دیں گے. اس اصول کے اوپر کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات رعایت کا تقاضا کرتے ہیں تو کم سزا دے دیں گے، اگر اس کے ساتھ کسی رعایت کا تقاضا نہیں کرتے تو اوپر چلے جائیں گے. بالکل یہی معاملہ قتل کے معاملے میں اختیار کیا، یعنی آپ کو یہ حق دے دیا کہ اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہیں تو، اور عدالت بھی سمجھتی ہے، حکومت بھی سمجھتی ہے کہ مجرم کو معافی مل سکتی ہے، تو پھر آپ کو حق دیا گیا کہ آپ اس کو معاف کر دیں. قتل کے معاملے میں یہ سوال پیدا ہو جاتا تھا کہ کن معاملات میں کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی ہے، قرآن نے اس کا بھی جواب دیا اور آپ کو یہ بتایا کہ صرف دو جرم ہیں جس میں آپ قتل کی سزا دے سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس آدمی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، دوسرے یہ کہ وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف قانون توڑ کر کھڑا ہو گیا، یہ کہتا ہے کہ میں ان سب کو نقصان پہنچاؤں گا. اس کو قرآن نے فساد سے تعبیر کیا. تو یہ جرائم ہیں جن میں سزائیں دی جا سکتی ہیں. ان میں یہی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی خرابیوں کا شکار ہوئے ہیں. یہ انتہائی سزائیں ہیں اور یہ کسی صورت میں نہیں دی جا سکتی جبکہ مجرم رعایت کا مستحق ہو. اور مجرم کب رعایت کا مستحق ہوتا ہے؟ عمر کے لحاظ سے ہو جاتا ہے، حالات کے لحاظ سے ہو جاتا ہے، سماجی ماحول کے لحاظ سے ہو جاتا ہے، معاشی صورتحال کے لحاظ سے ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی شادی ہونے اور نہ ہونے کی صورت میں ہو جاتا ہے، بعض اوقات تربیت کے لحاظ سے ہو جاتا ہے، اپنے اخلاقی پس منظر کے لحاظ سے ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو دیکھے بغیر سزا دینا قرآن کے خلاف. پہلی بات کے بارے میں گزارش یہ ہے جی کہ یہ قرآن مجید نے بالکل واضح طریقے پہ بیان کر دیا ہے کہ اس کی دعوت جس طرح عربوں کے لیے ہے اسی طرح ساری دنیا کے لیے ہے. قرآن کے اپنے الفاظ یہ ہے کہ اوہی الیہ حاضر قرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہ یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا ہے تاکہ میں اپنی اس قوم کو بھی اس کے ذریعے سے خبردار کروں اور بعد میں آنے والے اسی کے ذریعے سے جن جن تک یہ پہنچے قیامت تک ان کو خبردار کرتے رہیں. دوسری جگہ رسول اللہ کے بارے میں بیان کر دیا گیا ہے کہ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, یہ قرآن ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تاکہ ساری دنیا کے لیے یہ خبردار کرنے والی کتاب بن کر رہے. تیسری جگہ خود حضور کی اپنی بعثت کے بارے میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ کو الاقافت الناس مبعوث کیا گیا ہے, یعنی آپ جس طرح عربوں کے لیے خدا کے رسول ہیں اسی طرح ساری دنیا کے لیے بھی ہیں. تو اس کا جواب قرآن نے خود بہت وضاحت کے ساتھ دے دیا ہے. باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے مرحلے میں تو ظاہر ہے کہ انہی کو مخاطب کیا جائے گا جن کے اندر خدا کے پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے, اور قرآن مجید نے خود بھی بیان کیا کہ پہلا مرحلہ یہی ہوگا, پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا تک پہنچایا جائے گا اس کو. چنانچہ مسلمانوں نے کوئی کام قرآن کی ہدایت کے خلاف نہیں کیا, وہ قرآن ہی کی ہدایت کے مطابق یہ دنیا کو دعوت دے رہے ہیں. عورتوں کے بارے میں 100% یہ بات ٹھیک ہے, بالکل درست ہے. بلکہ رابرٹ لوئس نے تو جو کرائسس آف اسلام میں پورا چیپٹر اس میں لکھ دیا ہے ہمارے ہاں جنگ اور جدال کی فضا کے بارے میں, وہ بھی میرے نزدیک بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کیرن آرمسٹرانگ نے بھی بالکل ٹھیک لکھا ہے یہ کہ نستوری عیسائیوں کے زیر اثر بعد میں یہ خصوصی قوانین جو ہے یہ بننے شروع ہوئے, یہ ٹھیک ہے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. عربوں کے ہاں یہ صورتحال نہیں تھی. عورتوں کے بارے میں جو رویہ ہم نے اب اختیار کر رکھا ہوا ہے یہ ایرانی اثرات کے تحت ہمارے ہاں ڈیولپ ہوا ہے. تاریخی لحاظ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے. قرآن مجید کے زمانے میں, رسول اللہ کے زمانے میں, تو آپ دیکھیے میں نے ایک موقع کے اوپر دو نازک مثالیں دی تھی کہ ہمارے عام طور پر علماء جب بات کرتے ہیں نا ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیں گے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خواتین گھر سے نہیں نکل سکتی, خواتین کوئی کام نہیں کر سکتی, خواتین فلاں کام نہیں کر سکتی, تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں, پوچھا جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیے قرآن میں نہیں لکھا ہوا لیکن فتنے کو روکنے کے لیے یہ طریقہ اختیار بھی کر رہے ہیں, عام طور پر یہ بات کہتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں دو انتہائی نازک واقعات ہو گئے. ایک واقعہ یہ ہوا کہ مسجد نبوی میں, کیونکہ عورتیں نماز پڑھنے آتی تھیں آج کے زمانے کی طرح, تو ان کو نہیں روکا گیا تھا, وہ صبح بھی نماز وہاں پڑھتی تھی, شام بھی نماز پڑھتی تھی آگے, تو عشاء کی نماز, فجر کی نماز کے لیے ایک خاتون کو آتے ہوئے ریپ کر لیا گیا. آپ دیکھیں نا, اس سے زیادہ تو فتنے کی صورتحال نہیں ہو سکتی, آخری درجے کی چیز ہے. یہ واقعہ تمام تاریخی کتابوں میں بیان ہوا ہے. رسول اللہ نے اس موقع پر مجرم کو پکڑوایا, لوگوں کو پیچھے بھاگنے کے لیے کہا, مجرم پکڑا گیا, اس کے بارے میں تحقیق ہوئی, سزا سنانے کا مرحلہ آ گیا, معلوم ہوا کہ نہیں مجرم کوئی اور تھا, پھر وہ مجرم سامنے آیا, سزا دی آپ نے. یہ نہیں کہا کہ فتنہ بہت پیدا ہو گیا, کل سے عورتیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گی, یہ نہیں کہا. یعنی مجرم کے ساتھ جو معاملہ کرنا تھا وہ کیا ہے. اتنے نازک معاملے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ ایک خاتون ریپ ہو گئی ہے, اور اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن یہ حکم نہیں جاری کرتے, بلکہ صورتحال یہ ہے کہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو, میں پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ شام رات کے وقت, خطرے کی صورت بھی ہوتی تھی نا اس زمانے میں, تو میرا کئی بار جی چاہا کہ میں ان کو روکوں, تو وہ میری نظروں کو دیکھ کر یہ کہتی تھی کہ تم ہمت کرو اس بات کی, مجھے رسول اللہ نے اجازت دے رکھی ہے, میں جا رہی ہوں, کیا سوال ہے اس کا. اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ لا تمنوا اماء اللہ عن المساجد, کوئی شخص مسلمانوں کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ایک دوسرا دیکھیے نازک واقعہ, رسول اللہ کے پاس مسجد میں آ کے ایک آدمی یہ بیان کرتا ہے کہ میں اور ایک چرواہی بکریاں چرانے والی, یہ وہاں مدینہ کے باہر تھے اور وہاں کچھ اس طرح کے معاملات پیش آ گئے, مجھے آپ پاک کر دیں. رسول اللہ نے اس کو نصیحت کی, جو بھی کیا, اگلے دن یہ حکم نہیں جاری کیا کل سے کوئی چرواہی اپنے جانور چرانے کے لیے نہیں جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ذہنیت ہی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ بند کر کے حفاظت کرو, یہ ذہنیت تھی کہ اس کے لیے اہتمام کرو, اس کے لیے قانون کو نافذ کرو, اس کے لیے حفاظت کے بندوبست کرو. یہ طریقہ حضور نے اس معاملے میں اختیار کیا. سفر کرتی تھی خواتین, اپنے معاملات انجام دیتی تھیں, کھیتوں میں جاتی تھیں. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جس تہذیب کے ہم آدمی ہیں خواتین کے بارے میں, یہ اشرافیہ کی تہذیب ہے. ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں عورتیں سارے کام کرتی تھیں. میں تو خود چونکہ دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں, عورتیں چارہ ڈالتی تھیں, عورتیں کھیتوں میں جاتی تھیں, کام کرتی تھیں, ہاتھ بٹاتی تھیں, سب کام کرتی تھیں. تو یہ جو تصور ہمارے ہاں آیا ہے یہ کوئی عرب تصور یا اسلامی تصور نہیں ہے خواتین کے بارے میں. صرف دو یا تین باتیں ہیں جو خواتین کے بارے میں کہی گئی ہیں, باقی معاملات کو لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے. وقت کے ساتھ, حالات کے ساتھ, جو بھی وہ طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں.